اچھا الحمد للہ.
ایک بات اور یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ مومن کے صرف قتل کی بات ہوئی, اور تھوڑا سا اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ میں آگے پڑھیں گے بھی کہ ایک جان کو قتل کرنا ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو, تمام لوگوں کو کسی نے قتل کر دیا, کسی ایک جان کو ناحق قتل کرنا, اور کسی ایک جان کو بچا لینا ایسے ہے جیسے تمام انسانوں کو بچا لینا. آج کے حالات, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات سے ایگری نہ کریں, لیکن حق بات بولنا میرے لیے ضروری ہے. یاد رکھیں, ہمارے دین میں صرف لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ نہیں ہو جاتا کہ چاہے میں غلط کروں چاہے میں صحیح کروں, میں صحیح ہوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. نہیں, اگر کوئی مسلمان بھی غلط کام کرتا ہے, ناحق قتل کرتا ہے, تو وہ غلط کر رہا ہے. وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی اس کا مستحق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ معصوم ہے, نہیں ایسے ہے, نہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہاں پہ کہہ دیا کہ جو سلام کرے وہ مسلمان ہے, بس تمہیں اب آگے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم کہو کہ لستا مومنہ, تو یہ نہیں مومن. ہم تو فوراً کہہ دیتے نا, نہیں فتوے فوراً لگ جاتے, یہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے, یہ تو ایسے ہی نہیں. نہیں, وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان ایسا کوئی کام کرتا ہے جس میں معصوموں کی جان لی جاتی ہے, معصوم شہریوں کی جان لی جاتی ہے, جو کسی سے نہیں لڑتے, سویلینز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, کیا وہ درست ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کل یہ بھی بہت فتوی ہیں کہ جہاں پہ کسی ملک کی کسی فوج نے کہیں حصہ لیا ہے کسی کو مارنے میں, مسلمان کو, تو اب ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس ملک کے جا کے لوگوں کو, جن لوگوں کا کوئی تعلق لڑنے سے نہیں ہے, جو اپنے جاب پہ جا رہے ہیں, جو اپنے کام پہ جا رہے ہیں, جو اپنی دنیا کے اور کام کر رہے ہیں, اب ہم جا کے ان کو ماریں, اب ہم جا کے ان کی جگہ کے اوپر دہشت گردی کریں. یہ غلط ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. خوارج نے ایسا کیا تھا. خوارج وہ لوگ تھے, اگر آپ لوگوں کو ہسٹری تھوڑی پڑھی ہو, کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جب جنگ ہوئی تھی, وہ ایک طبقہ ایسا تھا, ایک گروپ ایسا تھا جو ان سے ٹوٹ گیا تھا, کٹ گیا تھا اس بات کے اوپر کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ نے جب اینڈ میں سیز فائر کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بات چیت کریں گے اور اس چیز کو ریزالو کریں گے, کیونکہ ان کا معاملہ کوئی دین کا نہیں تھا, وہ تو سیاست کا تھا, خلافت کے اوپر تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, حق حق ہے اور باطل باطل ہے, تو آپ کو یا تو ان کو جو حق پہ ہے وہ دوسرے کا سب کو صفایا کر دے, سب کو ختم کر دے, حضرت علی حق پہ ہیں تو وہ حضرت معاویہ کی ساری فوج کو آخر بندے تک ختم کریں تب ٹھیک ہے, اور اگر وہ حق پہ ہیں تو پھر ان کو قتل کریں, کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. تو یہ بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے. چونکہ ہم ابھی پچھلے دنوں سے, پچھلے ہمارے سارے سبق جنگوں کے اوپر اور ان کی باتوں کے اوپر چل رہے ہیں, اور آج کے حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو آنکھیں کھول کے سمجھنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں پیشین گوئی بھی کی تھی, ان کی کچھ صفات بھی بتائی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو اس کی بڑی لمبی گھنی داڑھی تھی, بڑی کشادہ پیشانی تھی, بڑے ایسا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حنین کا مال غنیمت جو تھا وہ بانٹ رہے تھے, تقسیم کر رہے تھے. تو اس نے آ کے کہا, اے محمد, حالانکہ مسلمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ڈر اور اس مال کی تقسیم میں انصاف کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس قدر گراں گزری, آپ نے فرمایا, دباؤ تو, اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا, اگر میں انصاف نہیں کرا تو کون کرے گا؟ کچھ صحابہ نے چاہا کہ اس کو اٹھ کے قتل کر دے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, فرمایا اس آدمی کی نسل سے گروہ پیدا ہوگا, یعنی اسی ذہنیت کا ایک گروہ ہوگا کہ تم اپنی عبادت کو, اپنی نمازوں کو, اپنے قرآن کی تلاوت کو ان کے سامنے معمولی سمجھو گے, ایسا بہترین ہوگی ان کی عبادت, ان کا قرآن اور ان کی نمازیں. مگر وہ دین سے اس طرح نکلے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ایسے وہ دین سے نکلے ہوں گے۔ یہ بخاری میں ہے حدیث۔ ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ میری امت میں اختلاف آئے گا اور ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ان چیزوں کی طرف بلاتے ہوں گے جو بہت خوبصورت ہوں گی مگر ان کا عمل بہت خراب ہوگا۔ باتیں خوبصورت، عمل اس کے اپوزٹ ہوگا۔ وہ دین سے ایسے الگ ہوں گے جیسے تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے، اس طرح ہوں گے۔ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہوں گے مگر ان کا کوئی تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہوگا۔ ان اور بھی کچھ احادیث ہیں، مسلم میں بھی کچھ ہیں، مگر اس ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے یہاں پہ جن کی باتیں بہت خوبصورت، عبادات بہت اچھی، نعرے بہت اچھے، تقریریں بہت اچھی، مگر عمل اتنا شرنگیز، اتنا شرنگیز کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو معصوموں کا خون بہائیں، اسلام میں کسی لاش کا بھی مسئلہ نہیں کیا جا سکتا، اور لوگوں کو ذبح کیا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ دوسروں کی لڑکیوں کو اٹھا کے اغوا کر کے ان کو زبردستی مسلمان کر کے ان سے شادیاں کر لی جائیں، یا پھر لونڈیاں بنا لیا جائے، کیونکہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں اس لیے ان کی لڑکیوں کو اغوا کر کے لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے، یہ اسلام میں تو نہیں ہے۔ ہم آج وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو جس کے بارے میں اس دفعہ حج کے خطبے میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ خوارج ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں، جو آج گروپس دنیا میں کام کر رہے ہیں، یہ ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس کا جیسے میں نے آپ کو پچھلے بھی کلاسز میں بتایا، آپ اس کے نتیجے سے دیکھ لیں، ہمیشہ اس کے رزلٹ سے دیکھیں، جو بھی پچھلی ہوتا رہا ہے اس سے اسلام کو فائدہ مل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ دنیا میں امن و امان ہو رہا ہے یا افراتفری اور بے چینی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہمیں خود پتہ چل جائے گا اس کے رزلٹ سے۔ اگر جہاد کے نام پہ اللہ اکبر کہہ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چونکہ اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، نہیں، ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ سازشی لوگ، یا یہ نہ ہو کہ ایسے لوگ جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، وہ ادھر ادھر سے دو چار آیتیں نکال کے اور ان کو کر کے کہ دیکھیں قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے، نہ حق کے خلاف ظلم کے خلاف کھڑے، اور ظلم کے خلاف ظلم کرنے کا کہاں پہ اسلام کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا نہیں کیا، اور میں نے آپ کو مکن دور بتایا، مکن دور میں کیا تھا، اب ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا جواب ظلم سے دیا؟ نہیں۔ اور جن لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ کہیں بس مارو مارو مارو، یہ جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے، یہ نہیں سوچتے آگے کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا وہ ہمارے سے لڑنے والا بھی ہے یا وہ ایک معصوم شہری ہے، بس مارو، کہیں ایسے شوز پہن کے جہازوں میں چلے جاؤ کہ جہاں پہ ان لوگوں کو مارو، کہیں بلڈنگیں گرا دو، کہیں لوگ دوڑ رہے ہیں تو ان کے اوپر جا کے مارنا شروع کر دو، یہ اسلام نہیں کہتا، یہ فنیٹسزم ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے، چیزوں پہ آتا ہے جہاں پہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کو کیسے ہم چینلائز کریں، اس طریقے سے نہیں۔ آج سب سے بڑی جنگ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے لڑ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار سے جہاد کرو اپنی زبان سے اور اپنے قلموں سے اور اپنے ہاتھوں سے، تو آج آپ کر سکتے ہیں، مگر صحیح طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اسلام میں جنون نہیں ہے کہ اب جنونی ہو کے پاگل ہو کے ہم کہیں جا کے اپنے آپ کو پھاڑنا شروع کر دیں، عقل سے ریئیکٹ کریں۔ عقل بھی کہتی ہے، انسان اپنی کامن سینس بھی یوز کرے نا، تو پھر بھی کامن سینس بھی کہتی ہے کہ اس طرح کے اقدام کرنے سے اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہی آ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کسی کو سوئی چبھاتے ہیں اور وہ بم پھاڑ دے، آپ کے اوپر فائدہ کیا؟ آپ کسی کی ایک بلڈنگ گراتے ہیں، کوئی آپ کا پورا شہر تباہ کر دے، کیا فائدہ ملا آپ کو اسے؟ آپ اس کا ایک مارتے ہیں، وہ آپ کے 100 مار دیتا ہے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ملا؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ ایسے کرتے ہیں اس لیے ہم نے بھی ایسے کرنا۔ تو ابلیس نے بھی کہا تھا فبما اغویتنی، اس اللہ نے مجھے گمراہ کیا نا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. ٹو رونگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو جسٹیفائی مت کریں اب خود غلط کر کے. تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ہم دوسروں تک پہنچائیں اپنے دین کو بتائیں, پہلے ہم خود تو سیکھیں. اور آج جو فتوے دیے جا رہے ہیں کہ ہاں نکلو, بس ان کے بلائنڈ فالوئنگ جو ہمارے یوتھ کر رہے ہیں, جو چھوٹے بچے اس طرح کی چیزیں پڑھ کے اور ان چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں, ان کو بھی بتایا جائے. کیونکہ یہ اسلام یہ نہیں کہتا. اگر ہم ابھی تک یہ کنفیوزڈ ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے, پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کا مطلب ابھی تک آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آیا. اس کا مطلب آپ کا قرآن کا نالج زیرو ہے. کیونکہ صاف واضح ہے, سامنے پکچر ہے, حق اور باطل نظر آ رہا ہے, پتا چل رہا ہے. تو وہ خوارج یہ کہتے تھے کہ نہیں جی, اس ایسے لوگوں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے, اس لیے ان کو دین سے نکلا ہوا قرار دے دیا گیا. تو جہاد ایک خوبصورت چیز ہے, اس میں ہمیں نہ شرم ہے نہ ہمیں اس کو کہنے کے اندر کوئی جھجک ہے. لیکن جہاد یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. جو بربریت کرتے ہیں وہ جہاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے. اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ حق دکھائے ہمیں اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے, اور باطل ہمیں دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ان چیزوں کو ڈینائی مت کریں, نہیں ایسا نہیں ہو رہا دنیا میں, یہ سب ایسا میڈیا کا باتیں ہیں. نہیں, جو غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, اور اس کو ہم کہیں گے غلط ہے, چاہے وہ کوئی مسلمان کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے. خوارج ہیں اور خوارج رہیں گے, ایسے لوگ ہوں گے. اور ہمیں پہچاننا ہے کہ کیا یہ قرآن و سنت سے مطابقت ہے ان کا عمل. کوئی آپ کو تقریریں کتنی بھی کر دے, لیکن اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے, اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ خون مسلم کی حرمت ہم پڑھ رہے ہیں نا. اور پھر کوئی اسلام کے نام پہ اپنے آپ کو بلو کر دے بازاروں میں اور جگہوں پہ جہاں پہ لوگ ہیں اور مسجدوں میں, یا ایون غیر مسلموں کے ان لوگوں کا جن کا کوئی جنگ سے تعلق نہیں ہے, ان سے ان کے اندر خود کو آ کے اڑا دے. ان ملکوں میں جا کے جہاں پہ لوگ اپنا کام روزانہ کا کر رہے ہیں, وہاں پہ اپنے آپ کو ختم کرے آ کے, اور ساتھ اپنے ساتھ 100 لوگوں کی جانیں لے لے, چاہے اس میں کوئی مسلمان ہے, چاہے کوئی کافر ہے, چاہے کوئی بھی ہے, اس کو اس سے کچھ نہیں ہے, بس اس نے خون بہانا ہے. کیا یہ جہاد ہے یا فساد ہے؟ ان چیزوں کو ہمیں کھلم کھلا بتانا ہے کہ نہیں, ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, اسلام ایسا نہیں کہتا. اس وقت سے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جان کی حرمت پڑھ رہے ہیں. کتنی بڑی حرمت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ایک جان کی. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بس لڑو اور مارو لوگوں کو اور کسی کو ٹالریٹ نہ کرنا. اب یہاں پہ کہہ دیا کہ جو سلام بھی کرے اس کو بھی نہیں تم کہہ سکتے تم مسلمان نہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ وہ فلانا کافر وہ کافر. اب اچھا کوئی بات نہیں, اگر یہ مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ تو ہیں ہی کافر, یہ تو شرک کرتے ہیں. اس کا شرک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اب مسلمان کی تلوار اس کے اوپر اٹھ ہی نہیں سکتی. اور جو غیر مسلم ہے, جو آپ کے ساتھ لڑتا ہے, جو آپ کے گھر میں آ کے آپ کو مارے, جو آپ کی جان مال عزت آپ کی محفوظ نہیں ہے, آپ اس کے ساتھ لڑتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسی تمام ایکٹیویٹیز کرنا جس میں معصوموں کا خون کیا جا رہا ہے, جن کا کوئی تعلق جنگ سے نہیں ہے, وہ کون سا اسلام ہے؟ تو ابھی تک ہم نے اتنی ساری باتیں جو پڑھی, آپ ان کو صرف اس کانٹیکس میں نہ سمجھیں, وہ قبیلہ جا رہا تھا, وہ یہاں سے آ رہا تھا, وہ ایک بندہ جا رہا تھا. اپنے دماغ کو کھولیں, کھول کے ان کو پڑھیں, اور پھر سوچیں کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے, اوور آل ہمیں کیا پکچر نظر آ رہی ہے اس دین کی. کیا یہی جو آج ہو رہا ہے, یا یہی جو آج اسلام کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں؟ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے کوئی شیطان کھڑا ہو جائے گا تو کیا آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے؟ کیونکہ وہ چاہے وہ خود شیطان ہے, لیکن اس نے اسلام کا جو جھنڈا پکڑا ہوا ہے, اور وہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے, اگر وہ بھی غلط کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. کیا تو بربریت کو اسلام کبھی سپورٹ نہیں کرتا، لوگوں کی گردنیں ذبح کر کے اور یوٹیوب پہ لگانے کو اسلام کوئی سپورٹ نہیں کرتا، یہ اسلام نہیں ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسے ایکٹس کا اسلام نے کہیں پہ بھی کوئی گنجائش نہیں دی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں، لوگ آپ کے اسلام سے محبت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں یا نفرت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں. آپ کو نتیجے سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا آپ اپنی دین کے لیے خدمت کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو سلامت رکھے، ہمیں ہدایت دے. اب آگے ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جو کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے نئی ہجرت نہیں کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے قبیلوں کے اندر رہے، چاہے وہاں پہ ان سے دین پہ عمل نہیں بھی ہو رہا لیکن وہ وہیں پہ سٹک ٹو رہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہجرت کرنے سے محروم رہے، اپنے علاقوں میں رہے فار اینی ریزن، لیکن اپنے علاقوں میں رہنے کی وجہ سے ان کا دین افیکٹ ہوا، ان کا ایمان افیکٹ ہوا، وہ صحیح دین پہ نہیں چل پا رہے، لیکن وہ پھر بھی بس چپکے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں اپنی زمین کے ساتھ کہ ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑ کے جانی. کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کرنا از ناٹ ایزی. دیکھیں، آج ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں، جابس کے لیے جاتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، ان چیزوں کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اپنی جگہ چھوڑنا، جس جگہ پہ آپ پلے بڑھے، جس جگہ پہ آپ کو فیملی سپورٹ، جس جگہ پہ آپ کا گھر بار، جس جگہ پہ آپ کی ایک کلچر سارا، آپ کی جان پہچان، اس کو چھوڑ کے ایک بالکل نئی جگہ پہ جا کے بسنا، وہاں پہ اپنی جگہ بنانا، یہ کتنا مشکل کام ہے. اور دین کی خاطر یہ تو اور ہی مشکل کام ہو جاتا ہے ایک بندے کے لیے. جب اس کا ایمان تھوڑا بھی کمزور ہو تو کتنا مشکل ہے کہ کوئی دین کے لیے کرے. ہاں، دنیاوی لالچوں میں تو لوگ کر ہی لیتے ہیں، چلو جاب وغیرہ کے لیے، بزنس وغیرہ کے لیے لوگ چلے ہی جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے کسی کے لیے جانا بہت ہی مشکل ہے. اس کے لیے بہت ہی اسٹرانگ ایمان چاہیے. تو یہ لوگ، اب یہ وہ سین اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کو موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی نا کن لوگوں کی بات ہو رہی. اپنے اپنے علاقوں میں رہے، انہوں نے کہا دین بے شک یہاں پہ اتنا پریکٹس نہ بھی ہو لیکن ہم نے بس اپنا علاقہ نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. تو اب ان کی بات ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے، جب کس حال میں، ظالمی انفسہم، ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفسوں پر. کیا ظلم انہوں نے کیا؟ ہجرت نہیں کی. ہجرت نہ کرنا کیسے ظلم ہو گیا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے ہجرت نہیں کی نا، تو انہی علاقوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی ایمان کو پہ افیکٹ ہوا، وہ اسلام پہ صحیح چل نہیں سکتے تھے، وہ دین کو صحیح پریکٹس نہیں کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کمپرومائز کیا اپنے دین پہ. تو وہ اب ان کے پاس فرشتے آ گئے ان کی جان نکالنے کے لیے، موت کا وقت آ گیا. قالوا فیما کنتم، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ فرشتے. کس میں تھے تم، یعنی کس حال میں تھے تم، تم کیا کر رہے تھے، کس حال میں ہو تم؟ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آتے ہی ایک یعنی سوال جواب یا باتیں بات چیت کرتے ہیں مرنے والے سے، اس سے کچھ پوچھتے ہیں، جو جس قسم کے حالات میں وہ ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک طرح سے شامت تو مرتے ہی شروع ہو گئی نا. جو نیک ہوتے ہیں جیسے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، ان کو خوشخبریاں بھی اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی شامت وہیں سے شروع ہو گئی. کہتے ہیں تم کس حال میں پڑے ہوئے ہو؟ قالو، وہ کہتے ہیں، کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے مجبور تھے، بڑے بے بس تھے، ہم کیا کرتے، بس ہم سے نکلا ہی نہیں گیا، ہم سے یہاں سے جایا ہی نہیں گیا. اب وہاں پہ رہتے ہوئے ان کے اوپر، ان کے لیے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا، مشکل تھا، لیکن انہوں نے نہیں ہجرت کی. اور اب فرشتے آ رہے ہیں تو ان کو کہہ رہے ہیں ہم مجبور تھے، اس وجہ سے ہم نے ہجرت نہیں کی. قالو، وہ کہتے ہیں، کون فرشتے ہیں؟ الم تکن ارض اللہ واسعتن فتہاجروا فیہا، کتنا خوبصورت جواب ہے ان کا. اچھا، یعنی اس وجہ سے ہم لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے، اس وجہ سے ہم گناہوں میں ہیں، یا اس وجہ سے ہم دین پہ عمل نہیں کر سکے، کیونکہ ہم تو بڑے مجبور تھے، ہم یہاں پہ پھنسے پڑے رہے. تو وہ کہتے ہیں کیوں پھنسے رہے؟ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی فتہاجروا فیہا کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں؟ ایسی جگہ پہ پڑے رہنا، وہاں پہ رہنا، وہاں پہ اپنی زندگی کنٹینیو کرنا جہاں پہ دین پہ عمل نہیں آپ کر سکتے، یہ بھی ایک گناہ ہے. سمجھائی؟ کمپرومائز اس پہ کر لینا کہ بھائی ہم تو چھوڑ نہیں سکتے اس جگہ کو، تو اس کا مطلب پھر ایمان ہی نہیں ہے. کیونکہ ایمان تو، ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے. اپنے ایمان کے لیے آپ ملک کی، وطن کی، جگہ کی قربانی دے دیں، مگر ایمان کو قربان نہیں کر سکتے ملک کے لیے. اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم یہ جو مختلف ایکسکیوزز سے بنا کے رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو ہم تو یہ کہہ دیں گے، ہم تو کہہ دیں گے ہم تو بڑے مجبور تھے، میں کیا کرتی، میں تو بے بس تھی، میں نہیں. ہاں کسی کا جینوئن ایکسکیوز ہو، مثلا کسی کافروں نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور ان کو جانے نہیں دے رہے اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی، آگے آئے گا ایکسیپشنل کیسز کا، وہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ جو ایسے ہی بس ایکسکیوزز سوچ لینا اور کہنا کہ ہم بس، اللہ کو پتہ ہے نا کہ میری تو مجبوری ہے اور میں تو اللہ کو یہ کہہ دوں گی، تو یہ بہانے نہیں سنے جائیں گے. صرف مجبوری کا ایکسکیوز بنا کے اور بچتے رہنا عمل سے، یہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. دیکھیں اب آگے سے انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا تم مجبور تھے، اوہو پھر تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا تم اللہ کی زمین کیا اتنی بڑی نہیں تھی، تم نے ضرور پھر یہیں رہنا تھا کہ یہاں پہ تم اپنے آپ کو اس میں بھی رکھا، دین پہ عمل بھی نہیں کر پاتے تھے، پھر بھی تم یہی رہے، تم چلے جاتے کہیں اور. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے اندر ہی وہ رہیں گے، ان کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. انسان کبھی بھی اپنی دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو قربان نہ کرے، کبھی بھی یہ نہ کرے. کیونکہ دیکھیں اگر ایک انسان ایسا کرتا ہے تو یہ ہے جو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں. اور یہاں پہ تو ایک جگہ سے ہجرت کرنا ہے، دوسری جگہ جانے کی بات آ رہی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ ملک ہی بدلیں اس کے لیے، کوئی اپنا شہر بھی چینج کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی ایسی کمپنی ہے، کوئی ایسا ادارہ ہے جس میں آپ جاب کرتے ہیں، وہاں پہ رہ کے آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، وہاں پہ آپ حجاب نہیں لے سکتی، وہاں پہ آپ کوئی اور جو آپ کے دین نے آپ کے اوپر فرائض رکھے ہیں ان میں سے نہیں پورا کر سکتی، تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے. اس سے بھی یہ ہجرت ہی ہوگی، اس کو بھی ہجرت کہا جائے گا. ہجرت وہی ہوتی نا، اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دینا. یا ایون ایسی جو گیدرنگز ہیں، آپ کے ایسے فرینڈز ہیں جہاں بیٹھ کے آپ کا دین خراب ہو رہا ہے، دین میں کمی آ رہی ہے، تو ایسی مجلسوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے. جیسے بعض لوگوں سے مل کے نہیں، جب انسان گھر جاتا ہے تو اس کو اپنا گھر بھی برا لگتا ہے، اس کو ہوتا ہے کیا مصیبت، میں نے پتہ نہیں کیوں قرآن کلاسیں شروع کر دی ہیں، میرا تو سارا ٹائم اسی میں چلا جاتا ہے، دیکھو فلاں اتنی اچھی جاب کر رہی ہے، کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئی ہے اور کتنی اس کو پیسے ملتے ہیں، اور میں کیا کرنے لگی ہوں، میں بس یہ کر رہی ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے ایمان نیچے جا رہا ہے. یہاں آپ کو اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے، اپنے کپڑے برے لگنے لگتے ہیں، دوسرے کے لگتا ہے بس یہی کام کرنے چاہیے، شاپنگ اور یہ اور وہ، کیونکہ ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم پیچھے رہ گئے. انسان کا ایمان نیچے جا رہا ہے ان کے ساتھ رہ کے. کسی نے صرف اس لیے ہجرت کی تھی، دوسری جگہ اس لیے چلے گئے تھے کہ جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ نائٹ کلبس تھے، وہاں پہ شراب خانے تھے، وہاں پہ ماحول گندا تھا. اگر ان حالات میں رہتے تو بہت چانس تھا کہ وہ نائٹ کلبس کی جو لائف ہے اور جو وہ وہاں پہ شراب کی جگہ ہیں اور وہاں پہ کسی طرح ان کے ہسبینڈ اس میں پھنس سکتے تھے، تو انہوں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی، حالانکہ ان کا کام کاروبار وہاں تھا، بند کر کے چلے گئے. یہ ہے ہجرت اللہ کے لیے. تو ضروری نہیں ہے آج کے ہم کہیں کہ ہم ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا وہ ہجرت ہوگی. کسی جگہ پہ بھی جہاں آپ کا ایمان افیکٹ ہو رہا ہے، جہاں آپ اپنے دین پہ نہیں چل پا رہے، کسی نے سے شیئر کیا کہ وہ ایک وہ خاتون انٹرویو دیتی تھی جگہ جگہ لیکن ان کو کہیں جاب نہیں مل رہی تھی, وہ سمجھ گئیں کہ حجاب کی وجہ سے نہیں مل رہی, تو اب پھر ان کو بیچاری کو کیا کریں, حجاب اتارنا پڑا, پھر مجبوری ہے نا دیکھیں یہ. تو یہ میں تو مجبوری سمجھ لوں گی کہ آپ کی مجبوری ہے, فرشتوں کو کیا جواب دیں گے, یہ ہماری مجبوری تھی, تو وہ کہتے مت رہو وہاں پہ. پھر کیا اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں ہے, اگر آج ہمیں یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انا آپ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے, آپ یہاں پہ نمازی نہیں پڑھ سکتے, یہاں آپ کی عورتیں اس طرح سے نہیں رہ سکتی, تو ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے ہجرت کرنا, ہم پھر اس جگہ پہ نہ رہیں. یہ نہیں کہ ہم اب نہیں, ہماری تو جاب یہاں ہے, ہمارے گھر یہاں, اب ہم کیا کریں, اب انہوں نے لاز ایسے بنا دیے, ہم نے تو رہنا یہیں پہ ہے نا, ہم تو کہیں اور جا کے رہ ہی نہیں سکتے. نہیں, مسلمان ایسے نہیں کر سکتا. مسلمان کو ہر جگہ دنیا میں, زمین میں کہیں چلا جائے, اس کو مسلمان بن کے ہی رہنا ہے. کسی جگہ کو وہ ایکسکیوز نہیں بنا سکتا. کل کو اگر یہ کہتے ہیں سود لینا تمہارے پر فرض ہے, اگر تم نہیں سود کھاتے تو پھر تم نہیں یہاں پہ رہ سکتے, تو ہمیں ہجرت کرنا ہوگی وہاں سے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ایکسکیوز مرتے ہی, اب کئی لوگ کہتے ہیں نہیں آپ یہاں پہ اس جگہ پہ رہتے ہیں نا, یہاں پہ آپ کے لیے سود جائز ہے کیونکہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں, تو کیا وہ فرشتوں کو یہ جواب دیں گے کہ وہ چونکہ ہم اس جگہ پہ رہتے تھے اس لیے سود جائز ہو گیا؟ وہ کہیں گے چلے جاتے تم وہاں سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کوئی جگہ کا ایکسکیوز دے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کیا کریں, وہاں پہ تو اگر ہم حجاب لیتے تو لوگوں نے ہمارے حجاب کھینچ لینے تھے, پھر انہوں نے ہمیں ایسے کرنا تھا. پھر بعض ہسبینڈ عورتوں کو کہتے ہیں بھائی اگر تم حجاب لے لو گی نا تو یہاں پہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کریں گے, اللہ بہتر جانتا ہے ان کو کیا اسٹوریز پتہ ہیں کہ وہ کیا ان کو کر دیا جائے گا. تو وہ کہتی ہیں اس وجہ سے ہم ڈر کے مارے نہیں لیتے. تو پھر دین یو شوڈ ناٹ بی لیونگ ان دس کنٹری, پھر آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. کہ یہاں پہ اگر آپ نے جس جگہ پہ بھی رہنا, اگر آپ اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں تو رہیں وہاں پہ, اور آپ کو اتنا خطرہ ہے اپنی جان کا کہ لوگ آپ کو کچھ کہہ دیں گے ایسے, تو پھر جائیں, کیوں وہاں پہ رہ رہے ہیں؟ وہاں پہ رہنا بنتا ہی نہیں ہے ایک مسلمان کا. تو ہم ایسے ایکسکیوزز دے کے بچ نہیں سکتے. اس کو آپ ہر ایک جگہ پہ اپلائی کر لیں, جتنے اسلام کے احکامات ہیں, چاہے وہ نماز ہے, کسی نے کہا ہمیں تو نماز ہی نہیں آفس میں پڑھنے دیتے, تو نماز نہیں پڑھنے دیتے, وہ جاب چھوڑ دیں پھر آپ, یا پہلے سے بتا دیں ان کو کہ مجھے یہ ٹائم پہ مجھے تو نماز پڑھنی ہے. الا المستضعفین, اب اس میں ایکسیپشنل کون ہے؟ اب کتنی بڑی یہ بات ہو گئی ہے نا کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے, اور کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے, اور وجہ کیا تھی, دیکھ رہے ہیں آپ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یہ, ٹھیک ہے؟ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے ہم صرف کلمہ پڑھ کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی بات نہیں کلمہ پڑھ لیا اب ہم اس کے بعد زندگی جیسے مرضی گزاریں اس سے نہیں فرق پڑے گا. نہیں, وہ آ کے آپ سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کیوں آپ یہاں پہ رہ رہے تھے, کیوں, کس حال میں تھے آپ؟ یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں ویری گڈ, آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بہت اچھا, پورے نمبر مل گئے. نہیں, کس حال میں تھے تم؟ ان کو کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارے سب کے پاس یہی جواب ہے نا, اللہ تعالیٰ کو ہماری سب کی سائیکی پتہ ہے, ہائے کیا کریں مجبوری, ہائے کیا کریں ہم بے بس, کیا کریں بس ہوتا ہی نہیں تھا, فلاں نے ایسا کیا تھا, فلاں کا پریشر تھا, فلاں تھا, یہی کہتے ہیں نا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور فرشتوں کا جواب بھی سن لیں, تو اگر کسی نے بھی ایسا جواب تیار کر رکھا ہے تو اس کو پتہ چل جانا چاہیے فرشتے آگے سے کیا بات کہیں گے اس کو. کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا ان کے سامنے, سوائے ان لوگوں کے جو واقعی مجبور ہیں, وہ واقعی لاچار ہیں. الا المستضعفین من الرجال, مثلا ایسے بوڑھے لوگ ہیں بےچارے, کہیں جا ہی نہیں سکتے, اب جس جگہ پہ ہیں وہ وہیں پڑے ہوئے ہیں, یا ایسے کوئی بیمار ہیں, اتنے لاچار ہیں نہیں کہیں مائگریٹ کر سکتے. وہ نسائی اور عورتیں ہیں, عورتیں یا تو ظاہر ہے پیرنٹس کے پاس ہوں گی یا پھر وہ ہسبینڈ کے ساتھ ہوں گی, نہیں وہ اکیلی کوئی اسٹیپ نہیں اٹھا سکتی, وہ انڈر ہوتی ہیں کسی کے. تو اب حالانکہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں جیسے کئی عورتوں نے اکیلے بھی ہجرت کی تھی, تو اور ولدان اور بچوں میں سے, اب بچوں بچے بھی ظاہرہ خود ہی سے تو نہیں کہیں جا سکتے, لا یستطیعون حیلا, ان کے پاس کوئی استطاعت ہی نہیں کسی حیلے کی, کوئی ریسورس, کوئی سورس ہی نہیں ہے ایسا کہ وہ کوئی مائگریشن کر سکیں, کہیں موو کر سکیں. اب عورت بیچاری کتنا بھی چاہے کہ بھائی میرا ہسبینڈ یہ جاب چھوڑ دے, یا ہم اس جگہ سے کہیں موو ہو جائیں, یا ہم اس کمپنی کو چھوڑ دیں, نہیں یہ ہو پا رہا, تو وہ کڑتی رہے, اس کو برا سمجھتی رہے, یہ نہیں ہے کہ پھر اچھا چلو نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں ہے, اس کے اوپر کبھی مطمئن نہ ہو پھر, ٹھیک ہے؟ ہمیشہ اس کے اندر یہ چیز کی تڑپ، بے چینی، دکھ، غم رہنا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں صحیح ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ ہم تو عورتیں ہیں، چلو ہم تو اس ایگزمپٹڈ ہیں، مگر پھر کیا ایگزمپٹڈ ہو کے اس کے اوپر راضی ہیں؟ یہاں سے پتہ چل جائے گا نہیں، راضی نہیں ہیں. اپنی ہر طرح سے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کہ اس ماحول، اس جگہ، اس چاہے وہ ایریا ہے، چاہے وہ شہر ہے، اس سے نکلیں. ولا یہتدون سبیلا، اور وہ پاتے نہیں ہیں کوئی راستہ، ان کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی مینس نہیں ہے کہ وہ بیچارے کس طرح سے مائگریٹ کریں. فاولائک عسی اللہ ان یعفو عنہم، اب یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بڑا ثواب دے گا، کیونکہ وہ بڑا اجر دے گا، کیونکہ وہ تو بیچارے معصوم مجبور تھے. نہیں، باہر کیف یہ ایک غلط کام تو ہے نا، تو یہ لوگ ہیں وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ان کو. جب امید کہا جاتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں انشاءاللہ اللہ ان کو معاف کر ہی دے گا، تو ان کو کوئی اجر کی یا ان کو کوئی شاباش نہیں دی جا رہی کہ ہاں مجبوری کی وجہ سے تمہیں شاباش ہو. تو ان کا یہ جرم تو ہے، گناہ تو ہے، کیونکہ انہوں نے کمپرومائز کیا دین پہ. دین پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا. امید دلا دی گئی کہ ان کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا نا کہ واقعی کون مجبور تھا اور کون نہیں تھا. وکان اللہ عفوًا غفورًا، اور اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. ایسے لوگوں کو معاف کرے گا، پچھلے والوں کو نہیں فرمایا کہ وہ چاہے نہیں بھی کریں. یہ دیکھیں، یہ آیت کا ٹکڑا یہاں پہ بھی تو آ سکتا تھا جہاں پہ فاولائے کا ماواہم جہنم ہے، لیکن ان کا یہ جرم اس کے ایکسکیوز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ان کے لیے نہیں کہا گیا اللہ ان کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ مجبور تھے. نہیں، وہ مجبور نہیں تھے. مجبور یہ لوگ ہیں جو واقعی جینورلی مجبور ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ معاف کر دے گا، بخشش فرمانے والا. اور یہ دیکھ لو، اب دیکھیں جب انسان ہجرت کرنے لگتا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا خوف ہوتے ہیں، ہمارے فیئرز کیا ہیں، ہماری کن چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں. اب خود سوچیں کہ آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں پہ آپ ہمیشہ سے وہیں پہ بورن ریزڈ، وہیں پہ رہے ہمیشہ. اب کتنا مشکل ہے وہاں سے موو کرنا. جب موو کرنے کا خیال آتا ہے، مثلا ہم موو کرنے کا کوئی کسی اور ملک چلے جائیں، سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ جاب کا آتا ہے. ہائی، کیسے وہاں پہ رہیں گے، کہاں جاب کیسے ملے گی، ہے نا، کیسے گزر اوقات ہوگی، یہ سارا کاروبار کام، یہاں سے جابیں چھوڑنا، وہاں جا کے جمنا، وہاں پہ ڈھونڈنا جاب کس طرح سے ہوگا. تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ فیئر آئیں گے تمہیں. فَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یاد رکھیں صرف ہجرت نہیں، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں ہجرت کون سی ہوتی ہے؟ جو صرف اپنا دین بچانے کے لیے ہے، صرف دین بچانے کے لیے، کہ میرے دین کو یہاں خطرہ ہے یا میں یہاں پہ دین پہ نہیں چل سکوں گی، یا مجھ سے یہاں پہ دین پہ عمل نہیں ہو رہا. اس وجہ سے جو آپ چاہے ملک چھوڑ رہے ہیں، ماحول چھوڑ رہے ہیں، کمپنی چھوڑ رہے ہیں، جو بھی چھوڑ رہے ہیں، تو اس کو کہا گیا فی سبیل اللہ. کسی بزنس کے لیے، کسی ڈگری کے لیے جانا، وہ ہجرت فی سبیل اللہ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کا دین کسی جگہ گرو نہیں کر رہا، پروگرس نہیں کر رہے، آپ آگے، آپ کو وہ جو موافق فضا ہے وہ نہیں مل رہی، تو وہاں سے بھی ہجرت کریں. ٹھیک ہے، تو اب فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، یہ ہجرت ظاہر ہے ایسی جگہ کے لیے ہوگی پھر کہ جہاں پہ وہ دین پہ چل سکتا ہے. تو پھر یجد فی الارض مراغمن کثیرا، تو وہ پائے گا زمین میں جائے پناہ بہت ساری، وسعتن، اور وسعت بھی، اس کو زمین میں جائے پناہ مل جائے گی، رہنے کی جگہ اللہ دے دے گا، کہیں سیٹل کر دے گا اس کو. اور اس کو وہاں پہ جو انسان سوچتا ہے کہ رزق کا مسئلہ کیا ہوگا، تو اللہ وسعت بھی دے دے گا. یہ وسعت کس میں ہے؟ رزق میں بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے رزق کا تو سب سے بڑا معاملہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کو یسر دے گا، اللہ اس کے لیے گنجائش پیدا کر دے گا. دوست بھی دے دے گا وہاں پہ، وہاں پہ کام بھی دے دے گا، دوسری جگہ پہ اور اپرچونیٹیز مل جائیں گی، دنیا کی بھی، دین پہ عمل کرنے کی بھی، سب میں وسعت ہو گئی نا، دین میں بھی ہو گئی، رزق میں بھی ہو گئی. وسعت ایک بہت زبردست ورڈ ہے جس میں ساری کشائش آ گئی. یعنی یہ تم فیئرز جو ہے نا، یہ تم مت ڈرو اس بات سے کہ کیا ہوگا میرا. پھر انسان کو جو خدشات گھیر لیتے ہیں ان کو ختم کیا گیا. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، یہ بہت پیاری بات ہے، جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے. ابھی اچھا کس چیز کے لیے؟ مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. ابھی کیا ہے؟ گھر سے صرف نکلا ہے، ابھی کچھ آگے نہیں ہے، گھر سے صرف نکلا، پہنچا نہیں ہے، ابھی کہیں پہنچا نہیں ہے. تو کیا ہے؟ ثم يدركه الموت، اور پھر اس کو آ لیتی ہے موت. تو لوگ کہیں گے لو بیچارہ نکلا بھی گیا بھی، کیا فائدہ ہوا، رستے میں ہی اس کو فوت ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اس کے اوپر افسوس نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں جب نکلا نا، گھر سے اس نے قدم نکالا، فقد وقع اجره على الله، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، اللہ کے اوپر لازم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. سمجھائی بات؟ ابھی کام مکمل نہیں ہوا، ابھی راستے میں ہے، اس کو موت آ گئی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا ہی اجر دے دیا. وہ یاد ہے وہ حدیث جس کے اندر وہ تھا کہ 99 قتل کرنے والا جب چلتا ہے اور راستے کے اندر ہی اس کو وہ کہتے ہیں تم، اس کو بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس بستی میں تم جاؤ گے، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، جب تم ان کے ساتھ رہو گے نا تو تم بھی پھر تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. تو وہ چلتا ہے، جب جاتا ہے تو راستے میں ہی اس کو موت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ فرشتے رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی دونوں طرف کے جمع ہو جاتے ہیں. ایک کہتے ہیں اس نے تو 100 قتل کر دیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا تھا نا جس نے اس کو کہا تھا کہ تم تو اب جہنم میں ہی جاؤ گے، اب یہ 100 قتل کرنے والا ہے تو جہنم میں جائے گا. دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی، یہ تو ہجرت کرنے لگا تھا اللہ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی، وہ پہنچا نہیں تھا اس بستی تک ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس قدم اٹھانے کی وجہ سے، یہ ہجرت کے لیے نکلا، یہ اس صحبت کو چھوڑ کے نکلا، اس بستی سے نکلا، اس دوسری نیکوں کی بستی کی طرف جانے کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو راستہ تھا جو آگے نیکوں کی بستی تک کا تھا، اس راستے کو، اس فاصلے کو کم کر دیا، اور وہ جو بدوں کی بستی کی طرف کا فاصلہ تھا اس کو زیادہ کر دیا. تو رحمت کے فرشتے اس کی جان نکال کے لے گئے. تو ہجرت بہت بڑا عمل ہے، ہجرت جو کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا. مگر ہاں، ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہو، ڈالر کمانے کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے، اس نیت کے ساتھ ہو. نمبر ٹو، کہ اس ماحول اور ان حالات میں دین پہ عمل نہیں کر سکتا، اس لیے نکل رہا ہوں، اور کوئی نیت نہ ہو. تو یہ ضروری ہے. اس سلسلے میں ایک اور بھی بات ہونی چاہیے کہ اس کو عذر، یہ عذر جو اس کا ہے، جو مستضعفین میں سے ہے، اس کو اسباب نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر کے نکلے یا کفار کی طرف سے پابندی ہے، اس شکل میں بھی یہ یاد رکھیں کہ اس کو لازماً اپنی ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ جو پیچھے یہ جو بات گزری ہے نا مستضعفین کی، یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ مجبور ہیں تو وہ اس لیے وہ ہر چیز سے اب ایگزمپٹڈ ہو گئے ہیں، اب وہ جیسے دوسرے کافر رہ رہے ہیں وہ ویسے ہی رہتے رہے ہیں اور اب ان کو اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے. نہیں، ان کو بھی اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہی پڑے گی وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی سمجھ لیں ایک ہیلپ اس کے لیے ہو جاتی ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ سامان اور اسباب مہیا کرتا ہے. مجھ آئی نا؟ اور ہجرت کرتے ہی موت آ گئی، تو سارے سفر کا اجر اس کو مل گیا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کا ایک قانون ہے، ایک رول ہے، کہ آپ نے اگر ایک کام شروع کر دیا نا اور وہ آپ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا، مثلا آپ نے حفظ شروع کیا یا آپ نے یہ قرآن کا یہ کلاس شروع کی، سیکھنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا، اس کا سفر آپ نے شروع کیا، اب مشکل بھی پیش آ رہی ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے، آپ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے، اگر خدا نہ خواستہ اس سفر میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ عالم اٹھائے گا، اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، چھوڑا نہیں تھا، اور نیت یہی تھی کہ کرتے ہی رہنا ہے، اسی میں موت آ گئی، عالم ہوں گے۔ اسی طرح حفظ کرتے 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 آپ مشکل آ رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے، لیکن حفظ کرتے جا رہے ہیں، چھوڑا نہیں ہے، اب پورا تو حفظ ہوا ہی نہیں، بیچ میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ حافظ اٹھائے گا۔ ایک شخص حج ہے یا عمرے کے لیے نکلتا ہے، ابھی جہاز میں ہی ہے، وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کا حج اور عمرہ پورا کرا دیں گے، وہ لبیک کہتا وہ اٹھے گا۔ ایک آدمی ہے وہ دین کے کام میں جد و جہد کرتے ہوئے، ایک مجاہد ہے، دین کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اس کا کام پورا نہیں ہو سکا، دین کہیں نہیں پھیلا، دین کا غلبہ نہیں آیا، بس اس کو موت آ گئی، تو اللہ کے ہاں وہ کام پورا ہو گیا، کیونکہ اس نے فرسٹ اسٹیپ اٹھایا تھا۔ ایک قدم جو ہے نا وہ آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے، باقی اللہ اٹھواتا ہے، یا نہیں مرنے کے بعد اٹھوا دیتا۔ تو یہ اس بات میں آپ ایک دم نا اس چکر میں آ جایا کریں، ہائے بڑا لمبا کام ہے، کتنے سال لگیں گے اس میں، اچھا اتنے سال لگیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہے میرے لیے، کوئی بات نہیں، کتنے سال بھی لگے اللہ کے ہاں وہ پورا ہو جائے گا۔ ہجرت کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت صہیب رومی کو کہا گیا تھا، دو باتوں میں سے ایک کو چوز کر لو، یا جو تمہارا مال ہے وہ سارے کا سارا ہمیں دے دو پھر چلے جاؤ، کیونکہ تم نے مکہ میں رہتے ہوئے کمایا ہے تو تمہارے پاس جو مال ہے ہمارے رائٹ ہے، تم یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ گے، اور یا پھر مکہ میں ہی رہو کیونکہ تمہارا مال پھر تمہارے پاس رہ سکتا ہے، پھر ہم نہیں چھینیں گے تم سے، تو دو میں سے ایک بات چوز کر لو۔ حضرت صہیب رومی تاجر تھے، بہت مالدار تھے، تو آپ نے فرمایا میرا سارا مال لے لو، پوچھتے ہیں کہاں رکھا ہے، تو بتایا کہ میرا مال فلاں فلاں جگہ پہ رکھا ہے، تو کفار نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، کسی نے ان میں سے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو، کافروں نے کہا صہیب جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، تو جس جگہ بتایا تھا مال وہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ سے ہجرت کر کے حاضر ہوئے تو سبحان اللہ آیات اتری ان کے لیے، کتنی نفع مند تجارت کر کے آئے ہو، سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے، سوچیں ساری زندگی کی جمع پوچھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی خاطر بیچ دیتے ہیں، وہ اللہ کی خاطر بک جاتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے۔ اور ایک نوجوان صحابی تھے ذوالبجادین، انہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کرنے لگے، چچا نے پیسے بھی چھین لیے، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار لیے، بہت مارا، مار مار کے گھر سے نکال دیا، جب مدینے میں داخل ہوئے جسم پہ پتے تھے اور بوریاں لپیٹ کے ڈھنکا ہوا تھا، اسی لیے ان کا نام ذوالبجادین ہے نا، ٹاٹوں والے، ٹاٹ لپیٹے ہوئے تھے اور ان کے جسم پہ ضرب کے نشان تھے، ان کے چچا نے اتنی بے دردی سے مارا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان کو مسجد نبوی میں رکھ لیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے اونچی آواز میں ذکر کرتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، ایک دن حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ دیا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام کر رہے ہیں، تم ہر وقت اونچی آواز میں ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا اس کو مت نہ انٹا کرو، یہ بڑی تکلیفیں اٹھا کے میری طرف آیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں ان کو بخار ہو گیا، یہ فوت ہو گئے اس میں، تو ان کی جو تدفین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، اور ان کو دفن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، اور آپ نے فرمایا تمہارا بھائی فوت ہوا ہے، اسے بڑے ادب احترام کے ساتھ قبر میں اتارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس دن دیکھ کے ان کا یہ کرام دیکھ کے فرماتے ہیں، اس وقت میرا جی یہ چاہ رہا تھا کاش یہ لاش میری ہوتی، اتنا اکرام اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی دی تھی کہ یا اللہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، تیرے رسول سے محبت کرنے والا۔ تو یہ اس وقت لوگوں نے ہجرتیں کیں اس لیے کیں کہ اپنا دین بچانا تھا انہوں نے. آج ہجرتیں اور کاموں کے لیے تو ہوتی ہیں, دین کو ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ کہیں رہ کے اگر دین جاتا ہے تو جائے, لیکن ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ کا وعدہ جن کے ساتھ ہو گیا کہ اللہ جائے پناہ دے گا, تم کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ وسعت دے گا رزق میں. اور دیکھو اگر راستے میں بھی فوت ہو گئے تو اللہ نے تمہارے لیے اجر لکھ دیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ ہے بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان. تو کوئی جو علم کے راستے پہ ہے نا, اس کو تو بجائے ہائے ہائے کرتے رہنے کے کہ ہائے اب ہم اتنا تھک گئے, ہم تو پڑھ رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں, ہمارا تو اتنا کام رہ گیا, یہ یاد رکھا کریں آپ اللہ کے راستے میں. اس راستے میں موت بھی آ گئی تو اجر لکھا گیا, اب اللہ کے ذمے اجر ہو گیا, چاہے یہ پورا نہیں بھی ہوتا اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی. پھر آگے قصر نماز کا ذکر ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اور جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم قصر کر لو اپنی نماز میں سے, یعنی کمی کر لو نماز میں سے. اب یہاں پہ کیا ہے, تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ صرف ایک انداز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی ایک رخصت دی جا رہی ہے, بلکہ یہ ایک حکم کے طور پہ آیا ہے. جیسے اگر انسان ویسے اپنی اس میں دیکھے تو یہی سوچے گا ہاں یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم قصر کر لو, اس کا مطلب ہمیں کچھ چھوٹ دی جا رہی ہے, کوئی وہ کی جا رہی ہے. نہیں, اس سے پہلے ہم نے صفا اور مروہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 میں بھی پڑھا تھا, جہاں پہ تھا ان صفا والمروہ تھا من شعائر اللہ, تو وہاں پہ بھی کیا تھا, یہی الفاظ آئے تھے کہ لئیس علیکم جناحن, کہ تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ان کی صحیح کر لو. حالانکہ صحیح کرنا صفا اور مروہ کی آپشنل نہیں ہے, وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے بغیر نہیں ہے حج اور عمرہ. اسی طرح قصر کا معاملہ بھی ہے, یہ ہماری اپنی مرضی پہ نہیں, آپشنل نہیں ہے, یہ ضروری ہے. تو اس لیے کوئی لئیس علیکم جناحن سے یہ نہ سمجھ لیں کہ اٹس این آپشن, کہ جب بھی تم سفر میں ہو تو پھر تم میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کر لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تم کو خوف ہو کہ فتنے میں ڈالیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یعنی اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ دشمن جو ہے وہ تمہیں غافل پا کے حملہ نہ کر لے, تو اس حالت میں تم قصر کر لیا کرو. یفتنکم کا مطلب کیا ہے, کہ وہ حملہ نہ کر دے تم پہ, تمہیں یہ دشمن کا ڈر ہے. مثلا آپ جنگ میں ہیں تو وہاں پہ دشمن کا ڈر ہو کہ بھائی وہ آ کے اگر پوری پوری نمازیں پڑھنے لگے تو دشمن غافل پا کے حملہ کر دے گا, تو قصر کر لو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, کافر تو تمہارے لیے دشمن ہی ہے, وہ تو کھلے دشمن ہے تمہارے, وہ تو تاک میں ہے کہ کس وقت موقع ملے اور ہم حملہ کریں. اب بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے یہاں پہ کہ یہ صرف جنگ کے حالات کے لیے ہے, لیکن ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ سفر چاہے وہ کوئی جنگ کا ہو یا امن کا ہو, خوف کا ہو یا امن کا, دونوں میں قصر ہی کی جائے گی, ٹھیک ہے. اب قرآن کریم میں صرف اس جگہ پہ قصر نماز کا ذکر آیا, پورے قرآن میں صرف اس جگہ پہ, اور اس میں بھی یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کی ایک حالت کے اس کے اندر آیا ہے. تو اسی لیے اس معاملے پر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ قرآن میں تو یہ ایک رعایت ہے, اور اس میں دوسری چیز سفر کے ساتھ خوف بھی ہے, کہ خوف ہو سفر ہو اور اس میں بھی خوف ہو تو تب قصر کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا, تو اللہ کا صدقہ قبول کرو. سمجھائی بات, اللہ کا یہ ایک صدقہ ہے تمہارے اوپر. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو قصر نہیں کرنی, میں امی کے گھر گئی ہوں اب وہاں پہ قصر کیا کروں, اب یہاں پہ تو میں پوری پڑھ سکتی ہوں, خالہ کے گھر گئی ہوئی ہوں یہاں پہ تو میں پوری پڑھ سکتی ہوں, تو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صدقہ آپ کے اوپر کیا اور آپ اس کو لینا نہیں چاہتے, تو یہ تو ایک طرح کا تکبر ہوا نا. اللہ تعالیٰ ایک رعایت دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پوری پڑھوں گی ورنہ نہیں مجھے تو اس طرح تسلی نہیں ہوتی, میں تو اس طرح نہیں ہوتی, تو یہ تو ایک گستاخی ہے. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا نماز کو, تو ہمیں ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے. بخاری اور مسلم میں بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیرات ہے, تم اس کو قبول کرو. تو بعض لوگ جو قصر نماز کرنے کو برا سمجھتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ہم قصر کریں, ہم تو اس سے زیادہ پوری پڑھ سکتے ہیں, ہم کیوں نہ پڑھیں. تو اگر آپ نے پڑھنے تو نوافل پڑھیں, جتنے مرضی پڑھیں, لیکن سنت اور اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو, نماز جو فرائض ہیں ان کو ضرور قصر کریں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ کون سی نمازیں قصر کی جاتی ہیں. تو ظہر, عصر اور عشاء, یہ تین نمازیں ہی ہیں جن کا قصر ہوتا ہے. دیکھیں فجر تو قصر نہیں ہو سکتی, وہ تو دو ہی ہیں, اور مغرب تو تین ہیں, وہ بھی نہیں قصر ہوگی, وہ بھی نہیں کمی ہوگی. ظہر اور عصر چار کی بجائے دو دو, اور عشاء بھی چار کی بجائے دو. جہاں رہا سوال سنت کا, تو سنت ظاہر ہے جب فرض ہی آدھے ہو گئے تو سنت کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس لیے سنت تو پڑھیں گے نہیں. ہاں اگر جیسے میں نے کہا نوافل پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھ لیں, جتنے مرضی پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ بھی نوافل پڑھے ہیں, سفر کرتے ہوئے نہیں, سوار ہیں تو اس پہ بھی نفل پڑھے ہیں, تو اس میں تو کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے, آپ جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اور اب قصر کتنی اس پہ ہوگی, کتنے مائلز پہ ہوگی, اس کا حدیث میں کوئی واضح مائلیج نہیں دیا گیا کہ اتنے مائلز پہ جا کے قصر ہوگی, مگر ہاں جتنا احادیث سے نکالا گیا, جتنا علماء نے اس کا ایک مائلیج بنا کے ہمیں بتایا, تو 48 مائلز پہ آج کہتے ہیں کہ یہ اتنا مائلیج بنتا ہے جس میں سفر کی, ظاہر ہے ایک وہ سفر والی کیفیت جس میں ہو جاتی ہے, اس سے پہلے نہیں. اور اسی طرح جب آپ نکلتے ہیں, مثلا یہاں سے آپ جا رہے ہیں مثال کے طور پہ نیو یارک سے, آپ فار ایگزامپل پاکستان جا رہے ہیں, تو اب جب آپ اپنے شہر سے نکل جائیں گے, اپنی آبادی سے نکل جائیں گے, وہیں سے آپ قصر شروع کر دیں گے, یعنی کہ وہاں پہنچ کے قصر کریں گے. آپ نے سفر میں اپنا علاقہ چھوڑ دیا جب, تو بس قصر شروع کر دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جمع بین الصلاتین بھی کیا, یعنی دو نمازوں کو جمع بھی کیا. اگر آپ مثلا کسی جگہ پہنچ رہے ہیں, وہاں پہ جب تک پہنچیں گے تو آپ کی عصر قضا ہو چکی ہوگی, تو آپ اپنی ظہر کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر بھی کیا اور جمع بھی کیا, دونوں چیزیں ساتھ بھی کی ہیں. ظہر عصر آپ پڑھ کے آپ نکل گئے. جیسے آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اب میں جاتی ہوں تو مغرب تو گھر سے ہی ہو گئی ہے, عشاء اس وقت ہوگی جب میں جہاز میں ہوں گی, تو اس وقت پھر پتہ نہیں وضو کا مسئلہ ہوگا, اس کا مسئلہ ہوگا, تو بہتر نہیں ہے اب میں گھر سے ہی مغرب اور عشاء پڑھ کے ہی نکلوں. تو مغرب کو ذرا ڈیلے کریں گے, عشاء ذرا پہلے پڑھ لیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا بھی تھا کہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جلدی میں ہوتی تھی, تو مغرب تاخیر کر کے اور تین رکعت پڑھ لیتے تھے, اور پھر عشاء کی دو رکعت پڑھ لیتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر نہیں چھوڑتے تھے, تو وتر ضرور پڑھتے تھے, اور اسی طرح فجر کی دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے, وہ بھی دو رکعتیں سنت, باقی سنتیں نہیں پڑھنی, لیکن فجر کی دو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے, تو اس لیے ہم وہ ضرور پھر پڑھیں. باقی ایک تو مائلیج کا, ہاں ایک دنوں کا ہوتا ہے کہ کتنے دن کے لیے. اگر میں کہیں جا رہی ہوں اور مجھے وہاں پہ پتہ ہے کہ میں نے 15 دن سے زیادہ رہنا, اس میں بھی چونکہ ڈفرینٹ روایات ہیں, تو اس طرح حنفی مسلک کے مطابق یہ ہے کہ 15 دن کا, کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے 15 دن سے کم رہنا ہے کسی جگہ پہ, 15 دن تک رہنا ہے, تو پھر آپ قصر کریں گے. اگر آپ کو پتہ ہے میں نے مہینہ وہاں رہنا ہے, پاکستان جا رہی ہوں مہینہ رہنا ہے, تو آپ جب لینڈ کریں گے اس وقت سے ہی پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے پورا مہینہ رہنا ہے نا, آپ کا 15 دن سے زیادہ کا سٹے اگر کسی جگہ آپ کا بھی ہے, تو فرسٹ ڈے سے, رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے آپ پوری نماز پڑھیں گے. اگر 15 دن سے کم کا ہے, پہلے میں جاتی ہوں لاہور وہاں پہ 10 دن رہتی ہوں, پھر میں جاتی ہوں اسلام آباد وہاں پہ 5 دن رہتی ہوں, پھر میں جاتی ہوں کراچی پھر وہاں پہ 3 دن رہتی ہوں, تو پھر ہر جگہ میں قصر ہی کروں گی. وہ میرا پورا ٹوٹل تو 15 دن سے زیادہ ہو گیا, لیکن کسی اسٹیشن پہ بھی میں 15 دن تک بھی نہیں رہی, اسے کم ہی رہتی رہی, تو اس لیے میں ہر جگہ پہ قصر ہی کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر کوئی قصر نہیں کرتا تو حنفی فقہ کے مطابق تو یہ ہے کہ اس کو نماز دوبارہ دہرانی چاہیے، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اتنا زیادہ اس چیز کو برا سمجھا گیا. شافعی فقہ کے مطابق یہ ہے کہ پھر یہ مکروہ ہے کہ اگر آپ نے پھر بھی پوری نماز پڑھی، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور خود کو بہت ٹارزن سمجھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے میں تو بس پوری پڑھوں گی اور میں تو سب سے ہی آگے ہوں کہ میں پڑھ سکتی ہوں. پڑھ تو وہ بھی سکتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ کیا تو ہم اللہ ہم کمزور ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم خوشی سے اس کے صدقے کو قبول کریں. اور اس کو کبھی بھی ایسی چیز نہ سوچیں کہ جو قصر کر رہا ہے وہ تو ایسے ہی بس اس کا کیا، اور میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں کیونکہ میں پوری پڑھ رہی ہوں تو میں زیادہ نیک ہو گئی. یہ اس میں کوئی نیکی اور بہادری نہیں ہے. اچھا آگے اگلی آیت کے اندر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے. جنگ ہو رہی ہو اگر تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے، اور وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، وہ نماز پھر کس طرح سے ادا کی جائے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ہوں آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کن میں، مسلمانوں میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو قائم کریں ان کے لیے نماز، یعنی آپ امامت کرائیں گے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو کوئی اور امامت نہیں کرائے گا، تو پھر کیا کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ ایک گروہ ان میں سے، کن میں سے، مسلمانوں میں سے، یا جو آپ کی فوج ہے ان میں سے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لیے رکھیں اپنا اسلحہ، اپنا اسلحہ لے کر آپ کے پیچھے ایک گروہ، یعنی پوری فوج میں سے، ساری فوج نہیں آگے کھڑی ہو جائے گی، ہاف ان کا آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے نماز کے لیے. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کریں، یعنی سجدہ کر لیا تو سجدے کے بعد اس کا مطلب کیا ہوگا، ایک رکعت پوری ہوگی، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ بس چاہیے کہ تمہارے پیچھے چلے جائیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے، دو سجدے ہو گئے، ایک رکعت پوری ہو گئی، یہ گروہ پیچھے چلا گیا، اب کیا ہوگا، وہ گروہ اپنی سیکنڈ رکعت پوری کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہیں گے اسی پوزیشن میں، اور کیا ہوگا پھر، وہ سلام پھیر کے، جو گروہ تھا وہ سلام پھیر کے چلا جائے گا. ولتأتی طائفۃ اخرى، دوسرا گروہ آ جائے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی دشمن دیکھے گا یہ تو ساری نماز پڑھنے شروع ہو گئے ہیں تو پھر وہ تو آ کے حملہ کر دے گا، تو اس لیے دوسرا گروہ آئے گا. لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، پھر وہ نماز پڑھے گا، ما کا، آپ کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا گروہ آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، دوسری رکعت پڑھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوگی، ان کی پہلی رکعت ہو جائے گی. اس لیے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھے، آپ کی امامت میں نہ پڑھے، اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بن بھی نہیں سکتا. تو اس صورت میں اس طرح سے نماز پڑھی جائے گی. لیکن آج کے وقت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہے، دو امام بھی ہو سکتے ہیں، ایک نماز پڑھا لے اور وہ چلے جائیں، اور دوسرے پھر آ جائیں، کیونکہ ویسے ہی قصر ہوگی. اور صلاۃ الخوف جو ہے نا، اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بہت ساری روایتیں ہیں، جیسے مسلم کی ایک روایت میں ایک رکعت بھی خوف کی نماز میں ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے حالات ہیں. اگر تو وہ جو گروہ سجدہ کر کے پھر اس کے بعد یہ پیچھے چلا گیا، تو اس کے بعد پھر وہ سلام پھیر کے اور پھر وہ چلا جا سکتا ہے کہ ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی اور دوسرا بھی آ کے ایک رکعت پڑھ لے. اگر حالات اتنے سخت نہیں ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، وہ پیچھے جا کے وہ سیکنڈ رکعت اپنی پوری کریں گے اور چلے جائیں گے، اور دوسرا گروہ آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت پڑھے گا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سلام پھیر دیں گے، وہ جو دوسرا گروہ آیا تھا وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ اپنی دوسری رکعت کمپلیٹ کر کے اور وہ بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سب کی دو دو رکعت ہو گئی، ایک ایک رکعت سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی اور دوسری رکعت سب نے اپنی انڈیویجولی پڑھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر ہم سخت حالات بہت زیادہ لے لیں تو پھر ایک رکعت بھی پڑھنا کافی ہو جائے گا، اور اس سے بھی سخت اگر حالات ہیں، اتنے شدید، یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کے درمیان میں ہے، نماز کا وقت جانے لگا ہے، دشمن نہیں چھوڑ رہا، اتنی سی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی گیپ نہیں مل سکتا جس میں ایک گروہ بھی چلا جائے، تو پھر کیا ہے، پیدل بھی نماز پڑھو، سواری پہ بھی پڑھو، قبلہ رخ منہ ہے تب بھی پڑھو، نہیں ہے تب بھی پڑھو، لیکن پڑھنی ضرور ہے نماز. اب اس سے یہ تو ہمیں ساری زندگی میں کبھی بھی، اللہ تعالیٰ نہ کبھی ایسے حالات لے کر آئے، لیکن کبھی بھی نہیں ہمیں اس طرح کا موقع ہو سکتا کہ ہم یہ نماز پڑھیں. مگر ہمیں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ خوف کے وقت میں اتنا خوف ہے, جنگ ہو رہی ہے, اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوئی, اور وہ بھی جماعت سے. اتنی اہمیت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی. یہاں پہ جو سجدو آیا نا, یہ ایک رکعت کے لیے آیا, سجدے کا لفظ آیا, اس لیے کہ ایک رکعت مکمل ہو جاتی نا سجدے پہ, اس لیے یہاں پہ آیا. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یعنی ایسے وقت میں جس وقت دشمن کا خوف ہے, اس وقت بھی اگر نماز معاف نہیں ہے تو کیا باقی حالات میں معاف ہو سکتی ہے؟ جس وقت کوئی شادی ہو رہی ہے, شادیوں پہ بہت نمازیں چھوٹتی ہیں نا, جس وقت کوئی شادی ہو رہی ہے, جس وقت کوئی اور ہے, یا جو لوگ کہتے ہیں ہماری جاب پہ نہیں ہمیں نماز پڑھنے دی جاتی, تو کیا اس میں نماز معاف ہو جائے گی اگر جنگ میں نہیں معاف ہے تو؟ یعنی اتنا تک ہے صلات خوف کا کہ سواری پہ یا پیدل لڑ رہے ہو, اس وقت بھی چلتے چلتے ہی نماز پڑھو, اس میں پھر رکوع سجدے تو نہیں ہوں گے, لیکن ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہیں اس کے مطابق پڑھنی ہی ہے نماز, نماز نہیں چھوڑنی. سے ہمارے دین کی فلیکسیبلٹی بھی پتہ چلتی ہے. اس طرح ہمارا دین ریجڈ نہیں ہے, جیسے آج ہم لوگ مسلمان ریجڈ ہو گئے نا, بس ایک بات کہہ دینی, بس وہ کہنا کہ پتھر پہ لکیر ہے, اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی طرح ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. حالات کے مطابق, واقعات کے مطابق, سچویشن کے مطابق ہمارے دین میں کتنی فلیکسیبلٹی, کتنی آسانی دی ہے ہمارے دین نے. اور ہم وہ پھر جسٹ چار چھ پارے پڑھ کے تو ہم پھر مفتی بن جاتے ہیں, ہم پھر خود ہی فتوے دینے شروع جاتے ہیں لوگوں کو, جس میں سختی ہو, بس سخت سے سخت حکم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لیکن جب پڑھ رہے ہو, دوسرا گروہ بھی پڑھ رہا ہے, پہلے گروہ کو بھی یہی ہدایت تھی, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اپنا بچاؤ رکھیں, الرٹ رہو, بچاؤ کا سامان لیے رکھو. یعنی جیسے آپ نے زرہ پہنی بھی ہے, کوئی مطلب کوئی شیلڈ ہے, کوئی یہ ہے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, یا اس طرح جو بھی اپنا, وہ اپنا لیے رکھو. وہ اسلحہ, اپنے اسلحے کو بھی لیے رکھو. اب ان کے پاس تلواریں ہوتی تھیں, نیزے ہوتے تھے, یعنی وہ لے کے رکھو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے رکھ دی ہیں, وہ دشمن کہے کہ انہوں نے تو رکھے ہوئے تو وہ حملہ کر دے. یا آپ اس سے سوچیں, اللہ اکبر, اتنی حکمت ہے ہمارے دین میں. یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا, تم لوگ اپنا اسلحہ رکھ لو, بس اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ جو ہے, تو پھر کیا تمہیں اسلحہ لینے کی ضرورت ہے؟ آتی نہیں ذہن میں بات ہے نا, کہ دیکھیں انسان, ہمارے جیسا بندہ تو یہی سوچے گا نا جذبات میں, کیونکہ ہم سارے بہت جذباتی لوگ ہیں. اسی لیے توکل یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ ایسے چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ بس میں نے اللہ پہ توکل کیا. اپنے اونٹ کو باندھو, پھر اللہ پہ توکل کرو, اسلحہ رکھو اپنے ساتھ, پھر اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا. سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھنے لگے, کوئی بات نہیں, اسلحہ چھوڑو, تم بس اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو تو بس پھر کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ نہیں. کتنا خوبصورت میسج ہے, اسلحہ بھی پکڑے رکھو, الرٹ بھی رہو, اپنے بچاؤ کا سامان بھی کیے رکھو, اور نماز بھی پڑھنی ہے تم نے, سب کام ایک ساتھ ہی کرنے ہیں تم نے. جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اب میں تو دین کی مجلس کے لیے جا رہی ہوں, تو اب جیسے کسی نے کہا میں تو اب گاڑی جیسے مرضی چلاؤں, اتنی تیز چلاؤں, بس اللہ کے راستے میں جا رہی ہوں, اب خود ہی اللہ حفاظت کرے گا. اب اشارے توڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں, کیونکہ بس اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہمیں مزاج سمجھ آتا ہے دین کا؟ قرآن پڑھنے سے دین کا مزاج سمجھیں, ایک ایک آیت کو بس یہ نہ سوچیں ان کے قبیلے میں ایسا تھا اور ان کے وہاں پہ مکہ میں ایسا ہو رہا تھا اور وہ جنگوں میں ایسا ہو رہا تھا. دین کی اسپرٹ کو سمجھیں آپ. تم اپنا بچاؤ پہلے خود رکھو, پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو, خود احتیاط کرو, پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اب کوئی عورت نکل جائے, میں تو بس چاہے باہر خطرہ ہے چاہے کچھ ہے, میں تو بس جا رہی ہوں, میرا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, بس مجھے نہیں کسی کی پرواہ. یہ کوئی طریقہ نہیں, خود پہلے احتیاط کرو. اور اس میں یہاں پہ ہمیں دیکھیں, سبحان اللہ, ایک ایک آیت میں اتنی ساری باتیں ہیں, کتنی بھی میں کور کروں نا تو سبحان اللہ. جب بتایا گیا کہ نماز میں آپ اسلحہ لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو بچہ لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بچہ ادھر اتنا رو رہا ہو, ادھر وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, اب بچہ نے سارا ایک اتنا طوفان مچایا ہو, ماں یہ نہیں کرتی کہ وہ بچہ اٹھا لے. کیوں؟ میں نماز میں ہوں, میں نماز کے اندر ہیں تو بچہ اٹھا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں خیر واضح احادیث بھی ہیں, الگ سے ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو ہم اس میں نہیں جائیں گے, مگر ایک صرف اس سے بات پتہ چلی کہ جب آپ اسلحہ اٹھا سکتے ہیں بچہ بھی اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہیں عورتیں, تو یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اس کیونکہ ہمیں علم نہیں ہو تو ہماری وجہ سے, ہمارے بچے کی وجہ سے سب لوگوں کی نماز خراب ہو. اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی ایسی ایکسپینسو کوئی کیسی بلانگنگس ہیں, جیسے کوئی پیسے ہیں, کرنسی ہے, وہ بھی لے کے اپنا والیٹ لے کے جو لوگ حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, پاسپورٹ ہے, یہ وہ بھی آپ اپنا یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بہت بھاری بھرکم بیگ اٹھا کے آپ نماز پڑھیں, لیکن جو آپ کی پاؤچ ہے, پرس ہے, جو چھوٹی سی چیز ہے وہ ساتھ رکھیں گے جس وقت خطرہ ہو اگر ایسا. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ, چاہتے ہیں تو کافر کے کاش تم تو غافل ہو, کس سے؟ ان اسلحتکم, اپنے اسلحے سے, وَأَمْتِعَتِكُمْ, اور اپنے ساز و سامان سے, فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تو وہ تو تمہارے اوپر ایک ہی دفعہ جھپٹا ماریں, حملہ کریں اور ایک ہی دفعہ ختم کر دیں تمہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں, ان کا تو یہ دل چاہتا ہے, کیونکہ ان کو جب اگر پتہ چل جائے گا دشمن کو کہ ان کا تو یہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور مسلمان نے اپنی نماز چھوڑنی نہیں ہے, تو وہ تو موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے, تو تم نے ایسی غفلت نہیں کرنی. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اب دیکھیں اب انسان سوچتا ہے کہ اچھا اب ہر حال میں اسلحہ اٹھا کے ہی رکھنا ہے, تو پھر فرمایا کوئی گناہ نہیں, علیکم تم پر, اس میں کیا مطلب ہے, یعنی کوئی حرج نہیں ہے, ان کانا بکم اذن, اگر ہے تم کو کوئی تکلیف, کوئی ایسی بات ہے, کس سے؟ میں مطرن, بارش سے, بارش کی وجہ سے اسلحہ نہیں اٹھا پا رہے, او کنتم مردا, یا کوئی بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے, کسی کو بخار اتنا ہے, کسی کی ایسی حالت خراب ہوئی بھی ہے, وہ اب پہلے خود کھڑا ہونا مشکل ہے کہ اسلحہ بھی اٹھا لے, تو اس کے لیے کیا ہے, ان تضعوا اسلحتکم, کہ وہ یہ ہے کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ, ان کے لیے گنجائش ہے, وہ اپنا اسلحہ رکھ دیں, لیکن وخذوا حذرکم, لیے رہو اپنے بچاؤ, لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ چکنے رہو. اللہ کے اوپر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آنکھیں بند کر لو بس, ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس, ہم تو سب سے غافل ہیں. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. اب آگے نماز کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے, اور یہ خاص طور پہ صلاۃ الخوف کی بات آئی, تو جب اطمینان ہو جائے گا تو پھر کیا کرنا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاۃَ, پھر جب پورا کر چکو تم نماز کو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, سبحان اللہ, یاد کرو اللہ کو کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, اللہ اکبر, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. یہ نہیں نماز ادھر سلام پھیرا ادھر مصلی بند اور پھر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اللہ کون رسول کون نماز کیا نماز میں میں نے پڑھا کچھ بھی نہیں. اللہ کو پھر بھی یاد کرتے رہو. تینوں حالتیں وہ بتائیں کہ آپ ہر وقت ان تین میں سے ایک حالت میں, دیکھیں یا تو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے یا ہم کھڑے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے, رائٹ, تو اس کا مطلب کیا ہوا, 24/7 ہر وقت جتنی دیر آپ جاگے میں, لیٹنے میں بھی اگر آپ کی آنکھ نہیں لگی تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کریں. بعض لوگ لیٹے ہوئے اللہ کے ذکر کرنے کو برا سمجھتے ہیں یا قرآن پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, اور قرآن تو بہترین ذکر ہے, اسی طرح تسبیحات ذکر ہیں, اسی طرح دعائیں بھی ذکر ہیں, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں مختلف اوقات کے لیے سکھائی ہوئی ہیں وہ بھی ایک ذکر ہیں, کیونکہ ورنہ ہم ہر وقت تو قرآن بھی نہیں اتنا ہمارے ہمیں حفظ کہ ہم ہر وقت قرآن پڑھیں, ہر وقت ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, حالانکہ نماز بھی ایک ذکر ہے. تو پھر ہم کیسے ایسا ذکر کریں جو ہم بیٹھے کھڑے لیٹے ہر وقت کریں؟ تو اگر ہمیں مسنون دعائیں یاد ہوں گی نا ہر وقت کی, یہاں چلو مسنون دعائیں نہیں یاد ہیں, بسم اللہ تو سب کو یاد ہے نا, کوئی کام شروع کریں بسم اللہ, کوئی کام ختم کریں الحمدللہ, تو آپ ذکر تو کر رہے ہیں. نہیں, ذکر میں کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا, کیونکہ جس وقت انسان غافل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جب ذکر سے آپ غافل ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, شیطان آ جاتا ہے, وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کس وقت ذکر سے غافل ہو. جب انسان ذکر کرتا ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے, اور جو ہی ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر آ کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نہیں, ذکر سے غافل نہیں ہونا, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ذکر کرو. کتنی سہولت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی نا, اور ہر حال میں انسان ظاہر ہے وضو سے بھی نہیں ہو سکتا, ہر حال میں تو نہیں نا وضو سے ہوتے, بے وضو بھی ہوں گے ظاہر ہے کسی وقت, اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہم ہر وقت تو نہیں وضو میں رہتے, لیکن ذکر ہر وقت کرنا ہے. اس کا مطلب وضو کے بغیر بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں, وضو کے بغیر بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر یہ کر سکتے ہیں, وضو کے بغیر بھی آپ مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور ویسے بھی اپنی زبان میں بھی اللہ سے دعائیں جو کریں وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے نا, اللہ سے باتیں کریں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم وہ جو اپنے 6-7 دن کی ہماری چھٹی آتی ہے اس میں بالکل ہی ذکر بھول جاتے ہیں, بالکل نہیں, اب میں ناپاک ہوں, اب میں کسی قسم کا اللہ کا تو نام ہی نہیں لینا. پھر زبان تو پاک ہے نا, آپ اس سے ذکر تو کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی جو مومن ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو, اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے. کیونکہ جتنی دیر انسان ذکر کرتا رہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک آپ کی زبان ذکر کرتی رہی نا اللہ آپ کے ساتھ ہے, آپ مشغول رہیں اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک اس میں ایک حدیث ہے, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے, آپ نے فرمایا جس میں ذکر زیادہ کیا جائے. پوچھا کون سی نماز سب سے افضل ہے, آپ نے فرمایا جس میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے. اب آپ سوچیں گے نماز تو ساری کی ساری ذکر ہے, جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو وہ تو کوئی ذکر نہیں ہے. پوچھا کون سا روزہ سب سے افضل ہے, فرمایا وہ روزہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. پوچھا کون سی زکوٰۃ افضل ہے, فرمایا اسی طرح. اور کون سا حج سب سے افضل ہے, ایک ایک سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے, وہی زکوٰۃ وہی حج سب سے افضل ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ, تو ذکر کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے بس اتنا پڑھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں پڑھنا. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں اگر زیادہ پڑھ لیا نا تو پتہ نہیں اس کا بھی کوئی ایسے نگیٹو اثرات ہو جاتے ہیں, کوئی ذکر کو بنا دیا یہ گرم بہت ہے, کوئی پتہ نہیں ٹھنڈا بہت ہے کہ کیا بہت ہے. اب دیکھیں جب ہر وقت ذکر کرنا ہے, یہاں پہ تو فرمایا قیام و قعودم علی جنوبی کو, اور ہم کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں اگر کسی نے زیادہ ذکر کر لیا نا تو وہ مجنون ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, ہر وقت. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو دیکھنا یا آپ نے خود ساختہ یہ بنایا ہوا ہے, وہ زیادہ ذکر کر لیا وہ بچہ ایسے دیوانہ ہو گیا, فلانا ایسے ہو گیا, گرم ذکر ہو گیا, یہ ہو گیا. تو صحابہ تو نہیں دیوانے ہوئے, وہ تو نہیں مجنون ہوئے. ہاں, وہ ہم نے ذکر کو ایسا بنا دیا کہ ایسی چیز ہے کہ بس دور رہو اس سے, بس اس سے زیادہ نہ کرنا. دیکھو شیطان نے کیسے کیسے ہیلے دکھائے ہمیں, کیسے کیسی ہمیں چیزوں سے ہمیں بہکا دیا. کس نے کہا, کون سی حدیث میں گرم ٹھنڈے کے بارے میں, کون سی حدیث میں کہ جس نے زیادہ پڑھا تو وہ پاگل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ کہہ دیں کہ یہ جنونی ہو گیا, یہ تو پاگل ہو گئی, ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتی رہتی, اتنا کرو. اور ہم کیا کہتے ہیں, اتنا نہ کرنا پاگل ہو جاؤ گے. کبھی اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی کوئی پاگل ہوا؟ اللہ اکبر, اللہ ہدایت دے ہمیں. تو یہ ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ سب حالات میں اللہ کا ذکر کرنا ہے, اور نماز کے بعد خاص طور پہ جو تسبیحات فاطمہ ہے وہ ضرور کریں. کیونکہ یہاں پہ کیا آیا, جب نماز پوری کر چکو تو اس کے بعد ذکر کرو. ٹھیک ہے, تو نماز میں دیکھیں تخفیف ہو گئی ہے مگر اللہ کے ذکر میں تخفیف نہیں ہوئی. اللہ کا ذکر نہیں کہا کہ وہ بھی نہ کرنا تم. ٹھیک ہے, اور فائزت مننتم فقیم الصلات. فائزت مننتم کا مطلب جب اطمینان میں آ جاؤ, تم جب امن آ جائے, جب دشمن کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, جب جنگ نہیں ہے, جب خوف کی حالت ختم ہو گئی ہے, اطمینان ہو گیا, تب کیا کرو, اقیم الصلات, پھر پوری نماز پڑھو, پھر قصر نماز نہیں پڑھنی, پھر اپنی جو نماز کی ساری شرائط ہیں, پھر صحیح صف بندی کے ساتھ, پھر جماعت کے ساتھ, پھر صحیح طریقے سے نماز پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کی کہ بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے آپ کو. کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے لوگ بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی سہولت دیکھ کے کہ اگر نماز کا بھی ٹائم نہیں بھی ہوا چلو میں نماز پڑھ لیتی ہوں. کہ مثلاً ہے کوئی جاب کر کے آیا, وہ آدھی رات کے بعد جاب کر کے آتا ہے, اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں سو گیا تو میرے سے فجر پہ نہیں اٹھا جائے گا, ایک آدھ گھنٹہ ہی تو رہتا ہے فجر میں, تو چلو آدھا گھنٹہ میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا فرق پڑ گیا؟ نہیں، فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقودا، وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. جب کسی نماز کا وقت نہیں ہوا، مثلاً ہے کہ فجر کا وقت نہیں ہوا، تو فجر کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی. جب تک سورج نہیں ڈھلا، ظہر ابھی فرض نہیں ہوئی، آپ نہیں پڑھ سکتے. وقت کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ لازم ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سارے دن کی نمازیں اکٹھی کر لیں اور رات کو پڑھ لیں، کیونکہ جاب کے اوپر میرے اس لیے وضو کا پرابلم ہوتا ہے، یہ نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا ہوا ہو، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آنے پہ ادا کر لے. اگر آپ کا نماز کا وقت چلا گیا ہے، پھر آپ اس وقت پڑھنا بھول گئی ہیں، یا سوئی میں فوراً جو ہی یاد آتا ہے اسی وقت پڑھ لیں. اور اگر نماز کا وقت جا رہا ہے، مثلا فجر کا، آپ کی آنکھ کھلی، ایک دم آپ نے دیکھا فجر کا وقت تو بالکل ختم ہونے لگا، اور صرف اتنا ٹائم ہے کہ آپ مشکل سے بس ایک رکعت پڑھ سکتی ہیں، تو یہ نہ کہیں اب تو قضا ہو ہی گئی، اب اٹھ کے ہی پڑھوں گی، ایک ساتھ قضا پڑھ لوں گی اب. نہیں، ایک رکعت کا بھی وقت ہے تو فوراً اٹھیں اور مختصر سورہ کوثر کے ساتھ ہی پڑھ لیں ایک رکعت پڑھ کے. جب آپ نے ایک رکعت پڑھ لی نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لے تو اس کو پڑھ لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک رکعت بھی آپ کو مل گئی تو آپ کی نماز ہو گئی، کم از کم وہ قضا نہیں شمار ہوگی. تو اگر ایک رکعت کا بھی ٹائم ہے، چاہے عصر ہے، ظہر ہے، جو بھی نمازیں ہیں، تو آپ اس کو فوراً ادا کریں. یہ مت انتظار کریں کہ قضا تو بس ہو ہی گئی، اب جتنی دیر میں اٹھوں گی اتنی دیر میں تو قضا ہی ہو جانی ہے. نہیں. اور دوسرا یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے کفر کر لیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شخص نماز چھوڑ دے. آج تو نماز کو اتنا لائٹ لیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر جنگ میں نہیں نماز کا چھوڑنے کی اجازت ہے، بیماری میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، تو اور کس وقت میں اجازت ہو سکتی؟ لیٹے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیکن پڑھنی ہے. خوف کا وقت ہے تو چاہے ایک رکعت پڑھو، لیکن پڑھنی ضرور ہے اور وقت پہ پڑھنی ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں نماز کی امپورٹنس کا. پھر بھی اگر کچھ لوگ چھوڑ دیں تو سوچیں یہ کفر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس زمانے میں منافقین بھی نماز کے لیے آتے تھے، اس لیے کہ اس کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ جو نماز نہ پڑھے. اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں اور ہم سوچیں کہ اگر ہم نماز نہیں بھی پڑھتے تو اٹس اوکے. جب آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جب جنگ اوور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد تم ساری نمازیں جمع کر کے پڑھ لینا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. اس کے لیے الگ احکامات دیے گئے کہ تم وہ کیسے پڑھو گے. اور ہم امن میں ایسا کرنے لگے کہ ساری نمازیں جمع کر کے سارے دن کی ایک دفعہ میں پڑھ لیں، جبکہ یہاں پہ کہا گیا قرآن میں کتابن، کتاب یعنی فرض ہے. کس کے ساتھ؟ موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. فرض ایسا نہیں ہے کہ جب میری مرضی ہو تب، جب میری سہولت ہو تب، نہیں، یہ نہیں آپ کر سکتے. ہاں، جمع کا میں نے آپ کو بتا دیا، ظہر عصر جمع ہو سکتی ہیں، مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہیں. ظہر کے وقت میں آپ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے وقت میں آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر ملا کے عصر کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں اور ظہر کے وقت میں بھی ظہر اور عصر ملا سکتے ہیں. اسی طرح مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے وقت میں بھی مغرب ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو کر سکتے ہیں جمع، مگر وہ سرٹن حالات میں ہے، روزمرہ کی زندگی میں نہیں ہے. اور نہ ہی اس طرح سے ہے کہ آپ کسی وقت کسی اپنی ضرورت کے تحت، کسی ایسے بغیر کسی عذر کے سارے دن کی نمازیں جو ہیں اکٹھی پڑھنا شروع ہو جائیں، کیونکہ وقت کی پابندی ضروری ہے یہاں پہ، یہ یاد رکھیے. تو اس لیے ایک اچھا ایک یہاں پہ اور بات آپ دیکھیں کہ وقت ہمیں کیسے پتا چلے گا. قرآن میں تو نہیں وقت بتایا ہوا کہ کس وقت سٹارٹ ہوتا ہے اور کس وقت اینڈ ہو جاتا ہے. یہ تو ہمیں سنت سے ہی پتہ چلتا ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ پھر حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہاں سے لے کر آئیں گے نمازوں کے اوقات. جب آپ سے ایسا کوئی بندہ بات کرے تو بیس ہی آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے، نماز ہی آپ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ سنت نہیں فالو کرتے، اگر آپ سنت کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. اس لیے یہاں پہ جیسے فرمایا گیا کہ جب امن ہو جائے اب تم نمازوں کو ان کے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرو گے، فرض سمجھ کے ادا کرو گے. اور یہ اتنا سخت بڑا گناہ ہے کہ کفر کرنے کی طرح یہ ہو جاتا ہے جو نماز کو چھوڑنا جان بوجھ کے. اب جو جن کی نمازیں پچھلی چھوٹ گئی ہیں، بہت زمانے کی نمازیں، 10 سال نہیں نمازیں پڑھی، 5 سال نہیں خدا نہ خواستہ اگر پڑھی، تو ان کے اوپر بہت زیادہ توبہ استغفار کریں اور ان اب نوافل کثرت سے پڑھیں، یہ کرنا چاہیے. قضائے عمری کی کوئی دلیل نہ حدیث میں ملتی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابہ کو ایسی کسی چیز کی تلقین نظر آتی ہے. تو جس چیز کی قرآن و سنت سے نہیں دلیل ملتی ہے، ہمیں ان چیزوں کو خود سے بنا کے نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی آپ دیکھیں اگر 10 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو اب ہر نماز کے ساتھ وہ نماز ایک ادا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اتنی زندگی بھی ہوتی ہے کہ اتنی نمازیں پڑھ سکیں یا نہیں. تو اب پھر کیا کریں، توبہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے اور اتنا اس کے اوپر رنج ہونا چاہیے، اور کبھی اب دوبارہ نماز نہ چھوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عادت تھی کہ افضل وقت میں، اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے. اول وقت زیادہ یعنی افضل ہے، اس میں نماز پڑھنے کے زیادہ نمبر ملیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، نمبر 2 جنازے کی تدفین میں. یہ نہیں ہے کہ بھئی جنازہ رکھا ہوا ہے اور رشتہ داروں کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو پھر دفن ہوگا. نمبر 3 بیوہ یا رنڈوے کے نکاح میں، یعنی جبکہ اس کا کفو مل جائے، یعنی اس کا میچ مل جائے، تو پھر ان کے نکاح میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. تو یہ 3 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جلدی کرنی چاہیے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم سستی کرو تعاقب کرنے میں کسی گروہ کا، یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے کمزوری مت دکھاؤ. اگر آپ حالت جنگ میں ہو تو کبھی ہوتا ہے نا دشمن پیچھے آتا ہے، کبھی آپ دشمن کا پیچھا کرتے ہیں. تو جب آپ دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں تو اس معاملے میں یہ نہیں کہ میں خود بچ جاؤں تو اس لیے میں پیچھے پیچھے رہوں، کیونکہ منافقین کا تو یہی طریقہ تھا نا. خاص طور پہ ان کی طرف ان آیات کو بتایا گیا کہ تم سستی نہیں کرو گے ان کا پیچھا کرنے میں. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی زخم پہنچتا ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے جنگ میں، تو ان کو بھی تو پہنچتی ہے جو کافر ہیں. لیکن کافر اور مومن کی جنگ میں فرق کیا ہے؟ زخم اس کو بھی آتا ہے، مومن کو بھی آتا ہے، تکلیف اس کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، نقصان اس کا بھی ہوتا ہے، کبھی جان بھی چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یہ ہے فرق. تم امید رکھتے ہو اللہ سے اور وہ امید نہیں رکھتے. تمہیں تو اجر کی امید ہے، ان کو کوئی امید نہیں ہے. وہ تو اپنی دنیا کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی زمین کے لیے لڑتے ہیں، یا دنیا کے اور مفادات کے لیے لڑتے ہیں، ان چیزوں کے لیے لڑتے ہیں. تم اللہ کے لیے لڑتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے اجر ہی اجر ہے. مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس کی مغفرت ہو رہی ہے. تو پھر کیا کہنے کی کیا بات بتائی جا رہی ہے ہمیں، کیا ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، کیا سمجھ آتا ہے اس سے؟ ہاں ہمیں بھی پہنچتا ہے، ان کو بھی پہنچتا ہے، تو پھر کیا، دین واٹ؟ تو اس کا مطلب تمہیں تو ان سے بھی آگے بڑھنا چاہیے، تمہیں تو ان سے بھی زیادہ آگے ہونا چاہیے، تمہیں تو بالکل ہی نہیں سستی کرنی چاہیے، کیونکہ تم امید رکھتے ہو جنت کی. ان کو تو یہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے ہیں، چلو ایک زمین کا ٹکڑا مل گیا، یا کچھ اور دنیا کے کوئی اور چیزیں، نیچرل ریسورسز پہ قبضہ ہو گیا، یا یہ ہو گیا، یہ چیزیں ہیں نا ان کی، یا ان کی قبائلی حمیت ہے، اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑ رہے ہیں، دنیا کی ایسی چیزوں کے لیے ہمارا نام ہو جائے گا. تم تو جنت کے لیے لڑتے ہو. اور یہ اس کو سارے کاموں میں ہی لے لیں، اینی تھنگ. آپ بھی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی محنت کرتے ہیں، آپ اپنے دین کے لیے کرتے ہیں، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں.
اب ان کی محنتیں آپ دیکھیں, وہ تو جوش کے ساتھ کر رہے ہیں, بڑے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا ان کو ملے گا؟ یہ گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, نوکریاں ہیں, اس کے اندر آگے جانا ہے, پیسہ ہے, یہ اس کے لیے وہ کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں. مسلمان کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے. اس کے باوجود اگر ہم ہائے وائے, ہائے یہ, ہائے ہمیں وہ کرنا پڑ رہا ہے, ہائے ہمیں ایسے ہو رہا ہے, ہائے ہمارا تو اتنا وقت جا رہا ہے, اور تم جنت کے لیے کر رہے ہو, تم جنت کے خریدار اور امیدوار ہو, پھر بھی تم ہائے وائے کرتے ہو, پھر بھی تم محنت کرنے سے کتراتے ہو. وہ غیر مسلم ہو کے اتنی محنت کو کرنے کو تیار ہے اپنی دنیا کے لیے, اور تم سے اللہ کے وعدے ہیں کہ دین کے لیے محنت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی, اور تم اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں ہو. کبھی سوچا آپ نے یہ کہ یہ جو اللہ کو نہیں مانتے, یہ کس کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ کیوں وہ اتنی ان کی سٹرگل ہے, اتنی یہ محنت کرتے ہیں, انہی کے لیے کرتے ہیں نا, اور ان کو کیا کوئی جنتوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, دنیا کے لیے کرتے ہیں نا. ساز و سامان ہے, کوئی گاڑیاں ہیں, عیش ہے, سامان ہے, آسائشی ہیں, اتنا بھاگ دوڑ رہے ہیں, اور ہم اپنے منہ سے کیا بولتے ہیں, ہم جنت کے, بس جنت کے لیے, میں تو اللہ کے لیے کرتی ہوں, میں تو, ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. پھر بھی اس کے باوجود ہماری محنت کا حال کیا ہے کہ ہم ہائے وائے کرتے ہیں. ہم ایک گھنٹے سے زیادہ ہمیں بیٹھنے کو کہہ دیا جائے تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اے, ہمیں اتنا کرنا پڑ گیا. حالانکہ ہم چاہتے جنت ہیں اپنے لیے, وہ جو ہمیشگی کی زندگی اور ہمیشگی کی آسائشیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیا کی کسی نعمت کا بھی وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں. وہ اتنی دوڑ دھوپ کریں, ہم چاہتے ہیں مفت میں مل جائے. وہ 60-70-80 سال کی زندگی کے لیے محنت کرتے تھکتے نہیں ہیں, اور تم ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کے آرام کے لیے ہاتھ ہلانے کو تیار نہیں ہو. ہم دنیا کے لیے, ہم بھی, ہمارے بعض لوگ دیکھیں جو کرتے ہیں, وہ دنیا کے لیے بھی آج کتنی تکلیف اٹھانے کو تیار ہیں, مگر آخرت کے لیے ذرا سی محنت کرنی پڑے تو کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو خوشی سے کرتے ہیں, جو بوجھ نہیں سمجھتے. ہمیں تو لگتا کتنی بگ ڈیل ہو گئی, ہاں یہ کرنا پڑے گا, اب ایک سے زیادہ دوسری دو کلاس ہے, ہائے آپ سبق بھی سنائیں, ہائے آپ ٹیسٹ بھی دیں, ہائے. اور تم دیکھ رہے ہو کہ تم امید کس کی رکھتے ہو, تم سودا کس کا کر رہے ہو, تم چاہتے کیا ہو؟ وہ جنت, اور دینے کو کچھ بھی تیار نہیں ہو. اگر تمہیں محنت کرنی پڑتی, وہ بھی تو محنت کر رہے ہیں, اگر تمہیں کوئی اپنی چیز قربان کرنی پڑتی, کوئی وقت, کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی, ظاہر ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ قربان کرو گے تو پھر ہی کچھ پاؤ گے نا, تو آپ کو کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی, وہ بھی تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, وہ بھی کتنا کچھ کر رہے ہیں, بچوں کو چھوڑتے ہیں, گھروں کو چھوڑتے ہیں, کتنی عورتیں بھی کام کر رہی ہیں, کتنی محنت کر رہی ہیں, پر ان کی محنتیں دنیا کے لیے, اور پھر بھی وہ کتنی محنت کر رہے ہیں. تم آخرت کے لیے بڑے سوداگر بنے ہوئے اور تمہاری کوئی محنت ہی نہیں ہے, اور ذرا سی محنت بھی کر لو تو اس کو اتنا بڑا احسان سمجھتے ہو. کتنی ہماری اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جہاں پہ جو ہماری دکھتی رگ ہے نا, اس کو پکڑا, اور کتنی زبردست بات ہے ترجونا من اللہ, تم امید رکھتے ہو اللہ سے, مومن کے لیے اتنی بڑی موٹیویشنل فورس ہے یہ, کہ کسی بھی کام میں اس کو امید اللہ سے ہے. کافر کو تو کوئی امید ہی نہیں ہے, تو کچھ بھی کرے گا اس کو کیا امید ہے, اس کو تو آخرت پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے. تو مومن آخرت کی اجر کے لیے, وہاں کی جنت کے لیے محنت کرتا ہے, وہ لک فارورڈ کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کو, اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے, ان کی تو اس کے لیے کوئی بھی محنت نہیں, سٹیل وہ تکلیف اٹھاتے ہیں, سٹیل وہ محنت کرتے ہیں, سٹیل وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, سٹیل وہ زخم کھا رہے ہیں. تم کیسے ہو؟ وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, اور حکمت, کمال حکمت ہے اس کے تمام احکامات میں. اللہ اکبر, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے بقیہ آیات کی.
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما